أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفر صار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
الله. اس آیت کی نسبت سے چند باتیں عرض کروں گا. قرآن کریم نے ان آیات کے اندر انسانی زندگی کی حقیقت اس کا مختصر سا نقشہ جامع الفاظ میں کھینچا ہے جیسا کہ قرآن کا انداز بیان ہے. یہ عجیب سی بات ہے کہ اس دنیا کی بات اللہ کو بتلانی پڑی. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس کے متعلق ہمیں بتانے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن اس معاملے میں ہم بڑے نادان ہیں یا جان بوجھ کر نادان بنے ہوئے ہیں. اس پہلو پہ سوچتے نہیں، اس طرف خیال لے نہیں جاتے، اس کی حقیقت سے شاید ہی کوئی ناآشنا ہو، لیکن اس کے باوجود صورتحال کچھ ایسی ہے کہ شاید اس زندگی کی حقیقت سے کوئی بھی آشنا اور واقف نہیں ہے. اس سے اس قدر، اس کیفیت اور اس حقیقت اور اس حالت سے بے رخی کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے تصور میں بھی لانے کو تیار نہیں ہیں. اس کا تذکرہ کرنا، اسے آگے بیان کرنا، اس موضوع پر سوچنا اور فکر کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. کہیں ہلکا سا خیال کہیں ویسے ہی آ جائے تو ہم اسے بھگانے، جھٹلانے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خیال کیوں آیا ہے. فریب میں مبتلا ہیں. بچہ ماں کے سامنے ذکر کر دے تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں بچے کے سامنے ذکر کر دے تو بچہ ناراض ہو جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. گاڑی میں بیٹھے ہوئے مسافر، ایک مسافر دوسرے سے سوال کر لے کہ میاں تمہاری ذات کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ خفا ہو جائے، ناراض ہو کہ تمہیں کیا ضرورت ہے میری ذات پوچھنے. یا اگر وہ یہ پوچھ لے ساتھ والے سے کہ میاں کیا کماتے ہو، دن کی کتنی کمائی ہے تمہاری، یہ تمہارے پاس آج کل کتنا پیسہ ہے، تو شاید یہ بات بھی اسے ناگوار گزرے. کوئی کسی قسم کا ایسا سوال وہ بے مقصد سمجھے گا مسافر کو، یہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، تمہارے بچے کتنے ہیں، تمہارے بھائی کتنے ہیں، یہ باتیں وہ نہیں بتاتا اور گریز کرتا ہے، خاموش رہتا ہے. لیکن اگر ساتھ والا بیٹھا ہوا یہ پوچھ لے کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے، تو اس بات سے بتاتے ہوئے وہ گریز نہیں کرتا، گھبراتا نہیں کہ یہ سوال اس نے مجھ سے کیوں کر دیا ہے. بلکہ اگر دونوں اس بات میں مشترک ہوں اس معاملے میں کہ ایک ہی جگہ اترنا ہو، ایک ہی اسٹیشن پر، تو وہ دونوں خوشی محسوس کرتے ہیں. جب وہ بتاتا ہے میں نے وہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہاں بھائی میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس بات کے تذکرے سے. اس دنیا کے اندر ہم بہت سارے تذکرے کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے طور پر کرتے ہیں کہ سناؤ کتنے بچے ہیں، رابطہ ہو تو، تعلق ہو تو، بھائی کیا بن رہا ہے، روزی کیسے، آج کل کیا سلسلہ ہے، کس طرح کی باتیں، کیسی طبیعت ہے. لیکن یہ کوئی مسافر دوسرے مسافر سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس منزل کے بعد کہاں جانا ہے، آگے پتا ہے تمہیں کہاں جانا ہے، یہ بات کوئی کر کے دیکھے تو صحیح ساتھ والے سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے کہ بھئی ایک دن مر جانا ہے بھئی یار یہ بات نہ کرو ایک دن مر جانا ہے تو وہ فوراً چلا کے اور کیا کہتے ہیں جلا کے اور تیوری چڑھا کے کہے گا تو مر جائے میں کیوں مر جاؤں وہ غصے سے یہ بات کہے گا یہ ناگوار ہے بہت مشکل ہے یہ بات یہ کیوں کہا ہے کہ مر جائے گا عجیب بات ہے یار یا تو گاڑی کو روک لو گاڑی تو ادھر ہی جا رہی ہے سفر بدل لو یہ بھی وقت کی بات نہیں ہے ڈبا تک نہیں بدلا جا سکتا کہ کوئی کہے کہ جوانی نہیں مجھے بچپن پسند آیا میں ذرا واپس چکر لگاؤں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی یہ کہہ سکے یا یہ کہ ذرا رفتار آہستہ کر لیتے ہیں گاڑی کی کہ بچپن میں بڑا مزہ آیا میں ابھی جوانی کی طرف نہیں جانا چاہتا ذرا آہستہ چلو میں ذرا ٹھہر کے آؤں گا یہ بھی ممکن نہیں ہے وقت معین پہ دھکیل دیا جاتا آگے چلو آگے چلو اور کہیں وہ رک نہیں سکتا کہیں گاڑی کو آہستہ نہیں کر سکتا گاڑی کا رخ نہیں بدل سکتا رفتار نہیں بدل سکتا یہ اس کے بس کی بات نہیں تھوڑا سا سستا لے کہیں یہ اس کی بساط میں نہیں ہے چلا جا رہا ہے اور کمال یہ ہے کہ اسے سب کچھ یاد ہے منزل یاد نہیں کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے عجیب مسافر نہیں ہے یہ کتنا انوکھا مسافر ہے یہی بات تو یاد رکھنے والی تھی اسی کو بھول بیٹھا ہے یہ کتنی عجیب سی بات اسی کو بھول بیٹھا ہے اس کو قرآن یاد دلا رہا ہے اور قرآن کریم میں بڑی پیاری بات فرمائی قرآن کی ہر بات پیاری ہے قرآن نے موت کو یقین کا نام دیا ہے موت کا نام ہی یقین رکھا ہے قرآن نے حتی اتانا الیقین اس کی وجہ یہ ہے کوئی خدا کو شاید نہ مانتا ہو کوئی اللہ کی کتاب کا ہو سکتا ہے انکار کرتا ہو کوئی قیامت کا منکر ہو کوئی رسول کا منکر ہو لیکن دنیا کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں جو موت کا انکاری ہو کہ موت بہرحال آنے ہو اس کا تو ہر ایک کو یقین ہے اس واسطے اس کا نام ہی یقین رکھا قرآن یہ ہے لیکن وہ اسے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے اسے ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ کہیں میرے معاملات نہ گڑبڑ ہو جائیں اس کے تذکرے وہ ہے اندر ہی وہ یہ یقین چھپا ہوا ہے پتہ ہے کہ چلے جانا ہے لیکن اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا اسے چھیڑتا نہیں دنیا میں فنا پر اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے اس ظالم کو کہ سورج جب اپنے پورے عروج کو پہنچتا ہے پورے عروج کو پہنچتا ہے جب اپنی حدت اور اپنی شدت اور اپنی حرارت اور اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے اس وقت دنیا والے اسے کیا کہتے ہیں کون سے وقت کا سورج کہتے ہیں پتہ ہے زوال کے وقت کا کہتے ہیں عروج کے وقت کا نہیں کہتا آنے کا وہ عروج کا وقت کہنا چاہیے تھا نا یہ بھولے زوال کا وقت کیوں کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب وہ عروج پہ پہنچا ہے تو اب زوال آنے والا ہے عروج تو چند لمحات کا ہوتا ہے جب کوئی عروج پہ پہنچا ہے تو سمجھو کہ اب زوال آنے والا ہے یہ سورج کے متعلق تو اس کی سوچ یہی ہے اپنے متعلق یہ بات کیوں نہیں سوچتا اپنے متعلق تو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ بیٹا بڑا ہو گیا ہے اب بڑا ہو گیا آج سالگرہ منائی جا رہی ہے وہ بیٹے کو کوئی نہیں کہتا کہ بیٹے اتنا سفر طے ہو گیا اب تھوڑا رہ گیا بعد میں سفر جو طے ہو رہا ہے تو سفر بڑھ تو نیرا گھٹ رہا ہے اس پہلو سے نہیں سوچتا ادھر اسے معلوم ہے کہ سورج اب زوال پذیر ہونے والا ہے کہ عروج پہ پہنچ گیا تو زوال آنے والا ہے کسی نے کتنی اچھی بات کہی ہے مجھے شادابی یہ سہنے چمن سے خوف آتا ہے مجھے شادابی یہ سہنے چمن سے خوف آتا ہے یہی انداز تھے جب لٹ گئی تھی زندگی اپنے شادابی یہ سہنے چمن سے خوف آتا ہے یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جب پھل پک جائیں اور درخت پورے جوبن پہ پہنچ جائے تو یقینی بات ہے کہ کوئی پھل ٹوٹ کے گرنے والا ہے یہ قدرتی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں اسی طرح اگر کوئی درخت اپنے پورے جوبن پہ اس انداز سے پہنچا ہے کہ اس کی ٹہنیاں اور اس کی شاخیں پھل لائی ہیں کہ میں اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا ہوں میرے بیٹے بھی جوان ہیں اور میرے بیٹوں کی بھی اب اولاد ہو رہی ہے اور گھر میں رونقیں ہیں، خوشیاں ہیں، تو بھئی اللہ کے بندے انتظار کر کے کوئی پھل اب ٹوٹ کے گرنے والا ہے. الذی ہوا اضحک و ابکا، وہ جو ہنسانا جانتا ہے تو رلانا بھی جانتا ہے. یہ پہلو ذہن سے نہ نکال کہ جب یہ جوبن آتا ہے تو پھر دوسرا پہلو اس کا انتظار کر کہ کلی کو کھل کے مر جانا پڑا ہے، تبسم کی سزا کتنی کڑی ہے. اس پہلو کو ہم بھول جاتے ہیں. اسی کو قرآن یاد دلا رہا ہے کہ دیکھ لو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ یہ کھیل ہے، اور کتنے مزے میں کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے، کتنے مزے میں ہوتا ہے، تہکہے لگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے اسے دانت کے ڈونگرے برس رہے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے بڑا، اور پتہ ہی نہیں چلتا بال نیچے سے وہ وکٹے اکھیڑ کے لے جاتا ہے اور پھر وہ بلہ پکڑ کے سر جھکائے وہ کہے ختم ہو جاتے ہیں اور آوازیں دب جاتی ہیں اور وہ نکل کے چلا جاتا ہے. یہ موت کا بال خدا جانے کس طرف سے نکل جائے اور ہماری وکٹیں گر جائیں، یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے نا کہ ہر چیز کا سرمایہ ہمارے پاس ہے. ہم کہہ سکتے ہیں میری اتنی اولاد ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپنی اتنی زمین ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اپنے مکان اتنے ہیں، کہہ سکتے ہیں اتنی دولت ہے، کئی چیزوں کی ملکیت کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن سچ بتائیے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاس زندگی اتنی ہے، اس کا کوئی سرمایہ ہے کہیں رکھا ہوا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں اپنے پاس. قدرت نے اس کا نظام ایسا رکھ دیا ہے، ایسا رکھ دیا ہے، کمال نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کہتے ہیں سانس سے نکل جانے کا، سانس نہ آنے. دیکھیے سانس آ رہا ہے دیکھتے ہیں ٹٹولتے ہیں، اور سانس نہیں آ رہا تو موت ہے. اور اس نظام کو اللہ نے کس انداز سے مرتب کیا ہے کہ ہر لمحہ سانس نکل رہا ہے تاکہ یہ تصور رہے کہ شاید پھر سانس لینا نصیب ہو یا نہ ہو، ہو سکتا ہے یہ آخری سانس ہو. سانس ہر لمحے نکالا جا رہا ہے اور پھر انتظار، شاید پتہ نہیں زندگی لوٹ، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور چیزیں ہیں جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں، اس کا بھی ہم نے پیمانہ تو بنا رکھا ہے. سوچتے ہیں کہتے ہیں جی زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسم کا ہوتا ہے، تین زمانے ہوتے ہیں مختلف اپنی تسلی کے لیے. ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے. اس دانا سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تو اتنے زمانے لیے پھرتا ہے کیا ہوتے ہیں یہ زمانے، ذرا غور کیا کبھی تو نے؟ ماضی تو اسے کہتے ہیں جو گزر گیا ہے، اور جو فوت ہو گیا اس پہ ناز کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو گزر گیا ختم ہو گیا ہے، اس پہ ناز کرنا وہ تو ماضی. تین ہوتے ہیں نہیں، ایک تو گیا وہ تو ختم ہو گیا، اب دو رہ گئے بعد میں، تو دو میں سے مستقبل اسے کہتے ہیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، آیا ہی نہیں. مستقبل کے معنی آنے والا، تو وہ تو آیا ہی کوئی نہیں، تو اس پہ تجھے کیا ناز ہے؟ دو زمانے تو گئے نا، اب رہ گیا حال. تو حال کا یہ حال ہے کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور لہریں چل رہی ہیں، تو کس لہر پہ لکیر کھینچ کے کہیں گے کہ یہ اپنی ہے؟ کیونکہ لکیر کھینچتے وہ لہر تو نیچے سے گزر جائے گی. جو الفاظ منہ سے نکل گئے ہیں وہ ماضی ہو گئے ہیں، جو ابھی نہیں نکلے وہ مستقبل میں ہیں. تو حال کہاں لکیر کھینچ کے کہیں گے کہ یہ حال ہے؟ اپنے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ زمانے کے پیمانے جو ہم نے بنا رکھی یہ فقط فریب ہے، فریب نفس اپنے آپ کو خوش کیے پھر رہے ہیں کہ اپنے پاس بڑا کچھ ہے، حقیقت ہے کچھ بھی نہیں. یہ سارا نظام اس نے اس انداز سے مرتب کیا ہے، اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ کسی بھی وقت آواز آ سکتی ہے کہ میاں چلو وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ کے وہ کارندے جن کے سپرد کیا گیا ہے یہ کام، وہ ہنستے ہوں گے کہ کتنی امیدیں لگائے بیٹھا ہے. ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ اس کا وہاں سے کفن تیار کروا دو، ابھی یہ خریدنے والے کل آئیں گے تو خرید کے لے جائیں گے. تو وہ ہو سکتا ہے بنا جا چکا ہو اور بازار میں کسی دکان پہ بکنے کے لیے آ چکا ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ میرا کفن وہاں بن کے بازار میں آیا رکھا ہے اور کل ہی یا آج شام کو بکنے والا ہے. کتنی دیر لگائیں گے گھر والے؟ اگر ابھی پیغام آ گیا تو وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے کفن خرید آئیں گے، وہ جو میرے حصے کا کہیں رکھا ہوگا وہ لے لیں گے. تو کچھ پتا نہیں کہ آنے والی رات بستر میں آنے والی ہے یا قبر میں آنے والی ہے، کچھ خبر نہیں ہے. غلط فہمی میں مبتلا ہیں ہم، کتنے نادان ہیں ہم. کرائے کا مکان لیتے ہیں تو اس میں پودا نہیں لگاتے پھلدار، اس خدشے کی بنا پر کہ یہ تو کل لے لے گا مالک مکان کے پاس واپس چلا جائے گا تو یہاں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہاں پھلدار درخت نہیں لگاتے، اور اس کے ساتھ تو ہم لڑ بھی سکتے ہیں، بعض دفعہ نہیں نکلتے، کہتے ہیں کرایہ بھی نہیں دیتے اور بیٹھے ہیں تو نکال کے دے، ہے نا ایسا بھی کر لیتے ہیں، اپنی برادری طاقتور ہے. اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الی منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. یہاں بھی برادری لے آؤ، آج ہم لے کے جا رہے ہیں نا، اسے کہو نہ جائے، بھائی بند بلا لاؤ، باپ بیٹھا رو رہا ہے، سگے بھائی نوجوان تنو من کھڑے رو رہے ہیں، کیوں اسے کہو نہ جائے، کیوں جا رہا ہے، یہ میرا چیلنج ہے، کوئی قبول کرتا ہے؟ اسے کہو نہ جائے، ترجیح ہونا اسے لوٹا لو، اگر تم قائل نہیں ہو کہ اوپر کوئی نہیں اور کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا تو اسے نہ جانے دو، اسے لوٹا لو، کسی کے بس کی بات نہیں. وہ گھر میں پلنگ پہ پڑا ہو بھائیوں کی جوڑیوں کے درمیان، یا وہ چوک میں کہیں موجود ہو، اجازت ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنے گھر میں اطلاع تو دے دے کہ میں جا رہا ہوں، نہیں اطلاع کی اجازت ہی نہیں کہ چلو وقت ختم ہو گیا ہے. وہ پہلے اور بات تھی، ہم پیار سے بلایا کرتے تھے کہ اسے بلا لاؤ، اور بار بار آوازیں دلواتے تھے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، اور وہ ٹال دیا کرتا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں دکان چھوڑ کے کیسے جاؤں، بچے اکیلے ہیں پیچھے تو کون سنبھالے گا، یہ میں سکول چلاؤں یا میں وہاں چلا جاؤں، یہ میری زمینداری کون، مولوی صاحب وال چھوڑیے کون تھی، میرا نظام نہیں چل سکتا. اب فرمایا کہ نظام چلے گا کہ نہیں، ہم بلا رہے ہیں، چلیے اللہ بلا رہے ہیں. اور کیا شان ہے، بلانے کا انداز بھی کتنا نرالا اور نیارا ہے، کہ جو فکرے کہلوائے ہیں وہاں کتنے پیارے فکرے ہیں، ایک فکرے کو اتنی بار دہرایا ہے کہ بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اتنی دفعہ کیوں دہرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ فکرہ اتنی بار دہرایا ہے کہ عجیب لگتا ہے کہ اتنی بار کیوں دہرایا جا رہا ہے. بس یہ تصور کہ دنیا میں جسے بڑا جانتا ہے نا تو وہاں سر بھی جھکا دیتا ہے، وہاں سب کچھ پیش کر دیتا ہے، وہاں بھول جاتا ہے اپنی باتیں، بڑا جان لے کسی کو، کمپنی کا ڈائریکٹر جسے سمجھتا ہے کہ کمپنی کا مالک ہے اسے کتنی اہمیت دیتا ہے، اس نے کوئی کام طے رکھا ہو یا کمپنی کا کوئی ضروری کام کر رہا ہو اسی کارخانے میں اسی کمپنی میں، بچہ بلانے آئے اپنا بیٹا پیارا تو کہتا ہے بیٹے میرے پاس ٹائم نہیں چلے جاؤ کام کر رہا ہوں، بیوی کا پیغام آئے تو انکار کر دیتا ہے، دوست آئے تو اسے بھی کہتا ہے یار مجبوری ہے کہ بہت ضروری کام ہے مجھے کرنا ہے آپ ذرا تشریف لے جائیے. لیکن اگر کمپنی کا ڈائریکٹر کمپنی کا مالک پیغام دے کے اسے بلا لاؤ تو وہیں فائلیں پھینک دیتا ہے کہ پڑی رہیں، اب بڑا بلا رہا ہے اس واسطے کام ہوتے رہیں گے، وہاں پھر نہیں برداشت، پھر وہ جو ہے دیر نہیں کرتا چلا جاتا ہے. تصور یہ دلایا کہ جس کارخانے میں تم رہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اس کارخانے کا بڑا بلا رہا ہے، یہ تصور دلایا کہ کارخانے کا بڑا بلا رہا ہے، اب انکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات اگر سمجھ آ جاتی تو پھر تو آسان تھا، جنہوں نے یہاں اس آواز سے لبیک کہا چل دیے تو ان کے لیے وہاں بھی اسی انداز سے کیفیات ہوں گی، کہ فرمایا قیامت کے دن اللہ جب جلوہ افروز ہوں گے، تجلیات الہی کا جب پرتاؤ پڑے گا تو حکم ہوگا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ خدا کی تجلیات کے سامنے، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے، کچھ وہ بھی ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن انہیں سجدے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فرمایا لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر سکیں گے، وجہ کیا ہے؟ قد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون، اس سے پہلے ہم بلایا کرتے تھے اور ٹھیک ٹھاک کرتے تھے، آج یہ چاہتے ہیں آج ہم اجازت نہیں دیتے، وہ وقت ختم ہو گیا ہے. وہ جو دنیا میں اس واسطے سجدے کیا کرتا تھا، آواز پہ لبیک کہہ کے چل دیا کرتا تھا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، ایک دن اسی بہانے اس محبوب کی ملاقات نصیب ہو جائے گی، تو وہ تو اسے تو بلا لو کہ سجدہ کر لے، دوسروں کو اجازت نہیں. تو یہ جو ہے اللہ کی عظمت اور یہ دنیا کی حقیقت دونوں کس پیار سے اور کس پیارے پیرائے میں سمجھائی جا رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنی ایک ڈگر پہ چلے جا رہے ہیں اور یہ احساس ہی نہیں ہے. اپنی دنیا بنانے میں اپنے اس ظاہر پہ محنت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ نے کبھی سوچا ہوگا, آپ تو بزرگ ہیں, میں کئی بار سوچتا ہوں تو عجیب کیفیت سامنے آتی ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والے سب سے پہلے اس کی کیا چیز دیکھتے ہیں, سب سے پہلی نظر ان کی کس بات پر ہوتی ہے؟ جی بیٹا بیٹی نہیں دیکھتے. جی ہاں یہ بنیادی چیز ہے. اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ رنگ کیسا ہے, چمڑی کالی ہے یا سفید ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ آزاد سلامت ہیں یا ٹوٹے پھوٹے ہیں. سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زندہ بھی ہے یا نہیں. یہ بنیادی چیز ہے. ہزار خوبصورت ہو اس کا چہرہ, ہزار پیاری ہوں اس کی آنکھیں, بہت ہی خوبصورت ہو اس کی ناک, بہت ہی سرخ اور پیارے ہوں اس کے رخسار, بہت اچھا رنگ ہو, اعضاء بہت مکمل اور بہت ہی پیارے ہوں, لیکن اگر اس کے اندر جان نہیں ہے تو آپ خود بتائیے, وہ ماں جو سالہ سال سے انتظار کر رہی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دیں گے, بچہ عطا کریں گے, وہ ماں کیا وہ جو اس نے کھلونے تیار کر رکھے ہیں اس کی گود میں ڈالے گی؟ کیا وہ جو اس نے کپڑے اس کے لیے سی رکھے ہیں کیا اسے پہنائے گی؟ کیا جو جھولا اس نے سجا رکھا ہے آنے سے پہلے کیا وہ اسے اس میں لٹائے گی؟ کیا چند لمحات کے لیے بھی وہ اسے اپنی گود میں لٹا کے ایک بوسا بھی دے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں دے گی. اس گھر میں خوشی نہیں ہوگی, سفے ماتم بیت جائے گی کہ جس کا انتظار تھا وہ نہیں آیا. اس گھر میں خوشی نہیں ہوگی, اس گھر میں سفے ماتم بیت جائے گی کہ جس کا انتظار تھا وہ نہیں آیا. آپ اپنے خادم کو بھیجتے ہیں بازار, بادام خرید کے لاتا ہے تو بادام زیادہ قیمتی وہی نظر آتے ہیں جن کے چھلکے زیادہ ہوتے ہیں, وہ زیادہ قیمتی نظر آتی ہیں. ایک ہی ترازو میں تولے جاتے ہیں اور کوئی اس کے دامن سے بھی گر جائے تو اٹھا کے پھر وہ دامن میں سمیٹ لیتا ہے, پھر وہ مالک کے پاس آتے ہیں. اب وہ مالک انہیں توڑتا ہے, توڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ قیمتی بادام کون سا ہے. کچھ وہ ہیں جن کے چھلکے بڑے حسین ہوتے ہیں, مغز اندر ہوتا ہی کوئی, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چھلکے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن مغز کڑوے نکلتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے چھلکے حسین ہو یا نہ ہو, مغز سلامت اور میٹھا ہوتا ہے, قیمتی بادام وہی ہوتے ہیں. جس طرح دنیا میں آتے وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ اندر والا وہ انسان آیا ہے یا سواری آئی ہے, فقط سوار آیا ہی نہیں, اسی طرح جب اللہ کے پاس پہنچے گا یہ بادام توڑ دیا جائے گا, روح اور جسم کو الگ کر دیا جائے گا, چھلکا اتار دیا جائے گا, مغز نکال لیا جائے گا. اس وقت بھی پتہ چلے گا کہ کتنے چھلکے حسین تھے اور اندر مغز سلامت نہیں تھا, یا مغز تھا تو کڑوا نکلا ہے. آپ خود ہی سوچئے, ابو لہب کتنا حسین تھا, کتنا خوبصورت تھا, کیا قیامت کے دن اس کی قیمت زیادہ ہوگی یا وہ بلال جو شکل کا کالا تھا اس کی قیمت زیادہ ہوگی؟ اللہ کے ہاں قیمت کس کی زیادہ ہوگی؟ کسی کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا تھا, یبن السودا, او بلال, او کالی ماں کے بیٹے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا, افیق الجاہلیہ یا ابا ذر, ابو ذر ابھی تک جہالت کی باتیں باقی ہیں, یہ تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو بدلے ہوئے دیکھا کہ حضور اتنے خفا ہو گئے اتنے سے فکرے پر, تو تڑپ کے لیٹ گئے اور اپنے رخسار زمین پہ رکھ دیے اور کہنے لگے, بلال اٹھو اور اپنے جوتوں سے میرے اس رخسار کو مسل ڈالو. اس زبان سے وہ لفظ کیوں نکلے ہیں کہ مصطفیٰ خفا ہو گئے؟ اندازہ لگائیے کتنا قیمتی ہے وہ بلال اللہ کے ہاں. ابو لہب تو اس کا چہرہ سرخ ہے, قریشی سردار ہے, بڑا قیمتی ہے دنیا والوں کی نگاہ میں, لیکن اللہ کی نگاہ میں اللہ اکبر, اس کی شان نرالی ہے. کئی بار ہم نے جو دیکھا کہ جن کا معطر کفن تھا, مزین بدن تھا, قبر کہن ان کی اکھڑی جو دیکھی, نہ عضوے بدن تھا نہ تارے کفن تھا, یہ سارا کچھ ادھر رہ جانے والا ہے. سواری کی قدر بھی سوار کے ساتھ ہوتی ہے, اور اگر سوار نہ ہو جس قسم کا سوار ہوگا اسی طرح کی سواری کی قدر ہوگی. جس طرح کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے اور زبان رسالت کے الفاظ نکل رہے ہیں ادبن الى اخیکما ادبن، اپنے بھائی کو ذرا احترام سے اٹھانا، احترام سے اٹھانا. تو سواری کا احترام کیوں ہو رہا ہے کہ سوار کا احترام؟ تو یہ سواری اگر دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، یہ جب یہ مر جائے تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں ہے. قرآن نے مردہ کہا ہے افمن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. قرآن نے کافر کو مردہ کہا ہے، اسی واسطے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے اندر براہ راست کافر سے ایک بار بھی خطاب نہیں ہے، یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب نہیں فرمایا. کافروں سے، مردوں سے کون بات کرتا ہے؟ ایک مقام ہے جہاں براہ راست خطاب کیا ہے، لیکن وہ بھی اس مقام پر خطاب ہوگا جبکہ بات ختم ہو چکی ہوگی کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذر الیوم، میرے سامنے معذرتیں نہ پیش کرو، وقت ختم ہو گیا ہے، میرے ساتھ بات نہ کرو. وہ وہاں اس انداز سے گفتگو ہوگی، ورنہ پورے قرآن میں یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب عمر کی طرف بڑھ رہی ہوتی، غرق ہونے والی ہوتی. ید کتنی اونچی اڑ جائے مردار پہ آ کے گرتی ہے. دنیا کا ہوسکار پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. تو بندہ مومن کی کیفیات کچھ اور ہیں، یہ دل جو ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت تھی. ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں غلط رخ پہ چل نکلی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ دل لگا لیا ہے، دنیا کی گندگی کے کیڑے بن کے رہ گئے ہیں، اسی غلاظت میں نشہ اور مزہ آنے لگ گیا ہے، اسی میں لطف اندوز ہونے لگ گئے ہیں. تو گندگی کا جو کیڑا ہوتا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ باغ میں بھی وہ گندگی کا ایک گیند سا بنا کے تو اسے وہ گچیٹتا پھر رہا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کئی بار آپ نے. وہ بھرے باغ میں بھی اسے نہ پھولوں سے پیار ہوتا ہے، نہ پتیوں سے، نہ خوشبو سے، وہ غلاظت کے ساتھ خوش ہوتا ہے. اسی طرح جب یہ دل کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، جیسے یہ آنکھ بیمار ہو جائے تو سورج اسے اچھا نہیں لگتا، اندھیرے میں خوش ہوتی ہے. جب یہ دل کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو پھر نور ہدایت، یہ قرآن، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس سے اس کی آنکھیں چندیاتی ہیں، اسے اندھیرا اچھا لگتا ہے، اندھیرے میں خوش رہتی. تو قرآن اسے اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ یہ چند روزہ سامان ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، یہاں کوئی نہیں رہا، یہاں جو بھی آیا ہے چلا گیا ہے. فنا کے نام مختلف ہیں، یہاں ہر مرحلے پر فنا ہے. کہیں ٹوٹ جانا کہتے ہیں، کہیں ڈوب جانا کہتے ہیں، کہیں مرجھا جانا کہتے ہیں، کہیں زنگ لگ جانا کہتے ہیں، کہیں رات آ جانا کہتے ہیں. یہ نام ہے مختلف، دن کی فنا رات کی صورت میں ہے، بہار کی فنا خزاں کی صورت میں ہے، کہیں یہ انسانوں کے مر جانے کو فنا کہتے ہیں. یہ فنا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بقا اور فنا کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ بھول نہ جائے نادان، یاد رکھے. ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم جس سفر کے مسافر ہو اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سامان ساتھ لے کے چلو کہ پشیمان نہ تمہیں ہونا پڑے. کتنی بڑی بات ہے، یہی دنیا کے اندر کھول کھول کے بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ مار کھا گئے تو پھر قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی عذر تو نہیں ہوگا، کوئی حجت تو نہیں ہوگی، پھر تو کوئی حجت ہمارے پاس نہیں ہوگا، جبکہ کھول کھول کے بتایا گیا ہے. جناب کبریا فرماتے ہیں، مکالمہ ذکر کرتے ہیں کہ اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں دوزخ میں کیا چیز لے گئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے اور دین کے مذاق اڑایا جاتا تھا تو ہم بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، پھر یقین آ گیا، موت آ گئی تو پکڑے گئے، دھر لیے گئے. یہ پرچہ آؤٹ ہوا ہوا پتہ ہے سارا کہ یہ باتیں وہاں پوچھی جانی ہیں. اب بھی اگر کوئی فیل ہو گیا تو کتنا بدبخت ہے وہ، کتنا بد نصیب ہے کہ پتہ چل گیا اور پھر فیل ہو گئے، اسے تو سارا پرچہ سے مل گیا تھا وہیں اسی وقت جب یہ کر سکتا تھا اور پاس ہو سکتا تھا. آپ خود ہی بتائیے کہ اگر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں جہاز سے چڑھنا چاہتے ہوں اپنا سامان آپ اٹھا کے تلوانے کے لیے وزن کرانے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ایک شخص اندر سے نکلا آ رہا ہے. آدمی بڑا سنجیدہ ہے اور بہت ہی نیک ہے, متقی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, فریب نہیں کبھی کیا, معزز آدمی ہے. لیکن آپ حیران ہیں کہ اس شخص کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا رواں رواں, جسے رونگ پہ کھڑے ہونا کہتے ہیں, اس کی کیفیت یہ ہے. اس کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی ہیں, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کے چہرے پہ خوف کی سرخی ہے, اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ مسافروں, سامان جمع کرانے سے پہلے میری ایک بات سن لو. ہم مسافر ٹھہر جاتے ہیں, رک جاتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہنا چاہتا ہے, پریشان نظر آ رہا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ دوستوں, میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, میں اندر سے آ رہا ہوں. ایک شخص کے سامان سے طریقے سے یہ چیزیں نکلی ہیں اور اسے پکڑ لیا گیا ہے. وہ چلاتا تھا کہ مجھے اجازت دو, میں یہ چیزیں نکال کے پھینک دیتا ہوں. تو وہ کہہ رہے تھے کارندے کہ آپ پھینکنے کی اجازت نہیں. وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جہاز پہ بہت ضروری جانا ہے, مجھے جانے دو. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, جہاز پہ آپ تم نہیں چڑھ سکتے ہو. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا مجھے جانے دو, میں تمہارے جہاز پہ نہیں چڑھتا. وہ کہتے تھے نہیں, اب واپس بھی تو نہیں جا سکتا. اور انہوں نے زنجیریں ڈالی اور گھسیٹ کے تو اسے لے کے جا رہے تھے. دوستو, کہیں تمہارے سامان میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ٹول لو, اگر کہیں تمہارے پاس نکل آئی تو پکڑے جاؤ گے. اب آپ بتائیں خود ہی, کوئی ایسا شخص جو اسے سچا جانتا ہو, اس کے بعد اس کے تحقیقات میں اگر وہ یہ کہہ دے کہ اتنے بڑے چاقو سے پکڑا گیا ہے, تو میرا خیال ہے قلم گھڑنے والا چاقو بھی شریف آدمی نکال کے رکھ دے گا کہ بے عزت ہی نہ ہو جائے. چلو ہے تو چھوٹا ہی, لیکن وہ جو بتلا رہے ہیں کہ وہاں بڑی سختی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پکڑا جاؤں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس نے منع کیا ہے اور اس نے تحقیقات میں اپنے چرس رکھے لیے جا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ آگے ان کے پاس ایسے آلات ہیں کہ وہ دیکھ لیتے ہیں, آگے ایسی صورت حال ہے کہ وہاں چھڑا کوئی نہیں سکتا, وہاں ایسی صورت حال ہے کہ پھر واپس کوئی نہیں آنے دیتا, معافی بھی مانگو تو نہیں. ادھر موقع ہے, تم اپنے طریقے صاف کر لو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے اطلاع دی ہے, آپ ذرا اس پہ نگاہ ڈالیے گا. آپ جس انداز سے کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے اپنی چادر مبارک کو حرکت دی اور الفاظ فرمائے, واہ صباحا واہ صباحا. اس زمانے میں یہ صورتحال تھی کہ جب کوئی خطرناک مرحلہ پیش آنے والا ہوتا اور کسی کو پتہ چل جاتا, مثلا پتہ چل گیا ہے کہ بستی والوں پر کوئی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے, ڈاکو آ رہے ہیں, تو وہ پہاڑی پہ چڑھ کے زور زور سے اپنے کپڑے پورے اتار کے ننگا ہو جاتا, تو کپڑوں کو ہلاتے ہوئے کہتا واہ صباحا واہ صباحا. لوگ دوڑتے ہوئے آتے, کیا بات ہو گئی ہے, خیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو کپڑے اتارنا تو بعید تھا, آپ نے اپنی چادر اتار کے تو اسے ہلانا شروع کیا. لوگ جب جمع ہو گئے, کوئی بھی نہیں رہا جو نہ جا سکتا, جو جس کی ٹانگیں چلنے سے قاصر تھیں یا نہیں جا سکتا تھا, اس نے اپنا کوئی قاصد روانہ کر دیا کہ یہ نوجوان کوئی بات کہہ رہا ہے, کوئی خاص بات ہے, جاؤ. تو آپ نے فرمایا, انا نذیر العریان, سمجھو کہ میں وہی ننگا قاصد ہوں, ڈرانے والا ہوں, میری بات سنو. اور پھر آپ نے سب سے پہلا فقرہ جو فرمایا وہ یہ تھا, حل وجد تمونی صادقا ام کاذبا, پہلے مجھے یہ بات بتا دو, میری بات تو تمہیں یقین آئے گا مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا. 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, ایک جواب تھا, جربناک مرارن فما وجدناک الا صادقا, ہم نے بار بار اے نوجوان آزما کے دیکھا تجھے, کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. بڑی زبردست بات تھی. اب وہ کہنے والا وہ شخص تھا جو خود وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ سود خور کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے, اس نے دیکھا ہے کہ زانی کے وہاں کیا سزا مل رہی ہے, اس نے دیکھا ہے کہ جس کے تحتی کیس میں حرام مال ہے اسے وہاں کیا سزا مل رہی ہے. وہ سارے مناظر دیکھ کے, یہاں وہ شنید نہیں ہے, دید ہے, اور اس نے پورے عالم کو بتلایا ہے کہ دیکھ لو کہیں تمہارے سامانوں میں یہ چیز تو نہیں ہے, کہیں پکڑے جاؤ. اور پھر اس نے یہ بھی کہہ دیا آخری مرحلے پہ آتے ہوئے, بات جب اس نے ختم کی ہے تو اس نے ہاتھ کھڑے کروائے ہیں, تم یہ بتاؤ حل بلغ تو, حل بلغ تو, میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. سب طرف سے آواز تھی, بلغتا بلغتا و آسنتا و ادیتا, کے لفظ ہیں کہ تو نے پہنچا دیا ہے, پہنچانے کا حق ادا کر دیا, تو اس نے انسانیت پر احسان کیا ہے. کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا تو کیا کہو گے, کہیں گے کہ اللہ تیرے پیغمبر نے ہم تک پیغام پہنچا دیا تھا. بس دیکھ لو کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اب اگر کل قیامت کے دور خدا تم سے پوچھے تو تم یہ جواب دینا کہ اللہم مشہد، فرمایا اللہ سن لے میں نے پہنچا دیا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کسی کی ٹیچی کے اس میں سے وہ سامان نکل آیا اور وہ پکڑا گیا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پہنچی نہیں تھی بات. اسی واسطے داروغہ جہنم کا سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم جب جہنم کی طرف منہ اٹھائے جا رہے ہو، اولم تک اتاتیکم رسلکم بالبینات، خدا کا پیغمبر وہاں نہیں آیا تھا بتانے کے لیے کہ یہ سامان ساتھ لے کے نہ آنا، تمہیں کوئی نہیں پہنچایا وہاں بتلانے والا؟ اس وقت جو جواب ہوگا وہ بڑا بے تکا سا جواب ہے، بلا پہنچا تو تھا، غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ظالمین، بدبختی غالب آ گئی اور غلط راہ چل نکلے تھے، پہنچایا تو تھا بات تو پہنچی تھی. اور پھر کہے گا کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، مالک ایک دفعہ واپس جانے دے، میں یہ اپنا تحقیق خالی کراتا ہوں، ایک دفعہ مجھے واپس کر دے. وہاں وہ چیخے گا چلائے گا تو فرمایا کہ کئی ہزار سال کے بعد، مفسرین نے اگلے فقرے کے درمیان جو وقفہ بتایا، کئی ہزار سال کے بعد قدرت کی طرف سے جواب آئے گا، اختعوا فیہا ولا تکلمون. اختع عربی میں کتے کو کہتے ہیں، ہم دھر کہتے ہیں کتے کو، دور ہو جا. تو اللہ کہیں گے کہ دور ہو جا، اختعوا فیہا، میرے ساتھ مت کلام کرو، میرے ساتھ تمہیں بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. جب میرا پیغمبر، میری باتیں تمہارے تک پہنچ چکی تھی اور تم نے انکار کیا تھا، تو آج میرے ساتھ تم مت کلام کرو. تو یہ جو صورت حال ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ تو ابھی آواز آئے گی فلانا چل بسا ہے، یہ آواز آنے والی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سننے والوں میں سے ہیں، ہماری آواز بھی آنے والی ہے، آج یا کل سنائی دے گی کہ فلانا چل بسا ہے. اب کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ انت الذی ولدتک امک باقیا والناس حولک یضحکون سرورا فاعرض علی عمل تکون اذا بکوا ضاعکا مستبشرا مسرورا. تو نے جب دنیا میں قدم رکھا تھا تو تو روتا ہوا آیا تھا. اے انسان، تو جب دنیا سے جائے تو کیفیت یہ پیدا ہو، جب دنیا میں آیا تھا تو یہ تھی نا کہ جو تو آیا تھا تو تو روتا آیا تھا اور گھر والے ہنس رہے تھے. اب چاہیے یہ کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو ہنستا جا رہا اور لوگ رو رہے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ تو روتا جا رہا ہو کہ میرا دامن خالی اور لوگ ہنس رہے ہوں کہ اچھا ہوا دفاع ہوا جان چکی، یہ صورت حال نہ ہو. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بس صورت حال خدا کرے کہ یہ ہو کہ مرگ آیا تبسم بر لبے ہو، نشان مرد مومن بات گوئم چمر گایا تبسم بر لبے ہو. اور یہ کیفیت تب ہو سکتی ہے کہ جب پیار اس محبوب سے ہو. اگر پیار ادھر کر لیا تو پھر جانا مشکل ہو جائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آخری وقت میں اپنے ایمان کا دامن چھلکا کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پیار کیا ہوتا ہے ادھر، اور ادھر جب بلاوا آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ کون بلا رہا ہے، میرے بچوں سے مجھے جدا کیا جا رہا ہے، میری بیوی سے جدا ہوئی ہے، میرے مکان لوگ لے لیں گے، کون ہے خدا، اللہ یعوذ باللہ، وہ تو ظالم ہے. یہ کہہ کے جاتا ہے تو وہیں چھٹی ہو جاتی ہے، سارا کچھ وہیں ضائع کر دیتا ہے. اللہ کے تو اصول ہیں نا، جیسے دنیا میں بھی ہمارے اصول ہیں کہ ایک کھلاڑی کتنی دور سے بال کیری کر کے لاتا ہے، سارے کھلاڑیوں کو کراس کرتا ہوا نکل جاتا ہے، لیکن ہلکی سی غلطی اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈی سے باہر کھڑے ہو کے ہٹ لگا دیتا ہے تو پچھلی ساری محنت ضائع ہو جاتی، گول کوئی تصور نہیں کرتا. تو یہ کہیں ڈی سے باہر نہ ہٹ لگ جائے، یہ سوچنے والی بات ہے، کہیں وہاں مار نہ کھا جائے. اور یہ مار تب کھائے گا جو اللہ سے پیار نہیں ہوگا. تو اگر اللہ سے پیار کیا ہوگا تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی، کہ ابا کے سر میں درد ہو رہا ہے تو میرے آقا نے، مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تیرے ابا کے سر میں کبھی اب درد نہیں ہوگا آج کے بعد، اللہم رفیق الحال، آج میں اپنے محبوب سے ملنے والا ہوں. محبوب اگر وہ ہوا تو پھر تو وہ ہی نہیں ہوگا، اور اگر محبوب دنیا ہوئی تو پھر گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا، پھر تو مشکل ہو جائے گی. جیسے بتلایا گیا ہے کہ موت کے وقت جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے 360 تلواروں کا وار کیا جائے، جسم کا انج انج ٹکڑے کر دیا جائے، یا یوں سمجھیے کہ جیسے ایک ململ کا کپڑا جو ہے اسے ایک خاردار جھاڑی پہ رکھا ہوا ہو، بے دردی سے کھینچ لیا جائے تو تار تار ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ مومن کی روح جب قبض ہوتی ہے تو اسے تکلیف اتنی بھی نہیں ہوتی، جس طرح آٹے سے بال نکال دو تو کوئی بوجھ نہیں پڑتا. یہ دونوں صورت حال کیوں ہیں آپ سوچیے تو ذرا. آپ ایک آزاد پرندے کو پکڑ لیجئے اسے پنجرے میں بند کر دیجئے اور وہ پنجرا اٹھا کے باغ میں جا کے رکھیے جہاں اس کے ساتھی چہچہا رہے ہوں، اور پھر اسے پتہ چل جائے کہ ان تینیوں میں سے ہلکا سا سوراخ ہے جہاں سے وہ نکل سکتا ہے، اور وہ نکلنے کی کوشش کرے اور چاروں طرف سے تینیاں اس کے پورے جسم کو چبھیں، اور وہ کوشش کر کے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو زخموں کی پرواہ نہیں کرے گا اس آزادی کی نسبت کہ وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے. یہی بندہ مومن کی صورت ہے کہ جب وہ نکلتا ہے اور آگے وہ اسے منزل نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر پیار ادھر کیا ہے پھر تو مار کھا جائیں گے، اور اگر پیار ادھر ہے تو پھر اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہے. دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی. کنویں پہ آپ اپنا بیل باندھ کے آتے ہیں تو اس کی آنکھیں بندی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے رسیاں کھینچی ہوتی ہیں. کوئی دانا اسے آ کے کہے کہ بھائی سفر بھی طے نہیں ہو رہا اور تم ایک ہی جگہ چکر لگائے جا رہا ہے، مالک بھی تیرے پاس نہیں ہے، تو ٹھہر جا، رک جا، آرام کر، ادھر آ جا، رسی توڑا دے. وہ کہتا نہیں، وہ جس نے مجھے لقمہ دیا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، اس کا حکم ہے کہ میں چلتا رہوں. جب تک وہ خود نہیں کھولے گا میں یہیں چکر لگاتا رہوں گا. وہ اسی اطاعت کے اندر چکر لگاتا ہے. مالک اسے نظر نہیں آتا، وہ مالک کی رسی کا اشارہ پاتا ہے بس، مالک نظر نہیں آتا. لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ ایک وہ ہے جو آزاد پھر رہا ہے، وہ پکڑا گیا تو مار کھائے گا، اور ایک یہ ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہ شام کے وقت جب مالک کھولنے آتا ہے تو شاید آپ نے کبھی یہ سنا ہو، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، میں نے سنا کہ مالک آ کے اس کو پیچھے سے کھینچتا نہیں، پیشانی کے ہاتھ پھیرتا اس کی، اور اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے شاباش بیٹے، شاباش بیٹا کہتا ہے، اور وہ جانور ہے، اسے بیٹا کہہ رہا ہے. اس کی کھرلی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہے، اور اس کے سائے کا اور اس کے چارے کا خود انتظام کرتا ہے، اور ساری خدمتیں یوں کہ میں نے دیکھا مالش بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ انسان ہے اور وہ جانور ہے. اور پھر وہ جب آنکھیں کھولتا ہے پٹی اس کی، تو پھر وہ نگاہ ڈالتا ہے کہ یہ لہ لہاتے باغ جو ہیں یہ تیری محنت کا ثمر ہے، اس وقت نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو جو کنواں چلا رہا تھا اسی کے پانی کا اثر ہے کہ یہ تمام طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، آج ہم نے پردے ہٹا دیے، دیکھ تیری محنت کا ثمر کہاں کہاں تک. لیکن یہ یہاں تو چونکہ پردہ ہے نظر نہیں آ رہا، یہاں تو فقط ہمیں رسی کو دیکھنا ہوگا کہ وہ رسی کیا کہتی ہے، وہ کس طرف کھینچتی ہے. اور وہ جب مالک یہ پردہ ہٹائے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، اور پھر وہ مالک کہے گا ولکم فی ما تشتہی انفسکم ولکم فی ما تدعون، دن محنت میں گزارنے والے یہ رات نعمت میں گزرے گی، اب تو مہمان ہے اور ہم مہمان نواز ہیں. تو فاصلہ تو تھوڑا سا ہے، یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا، بس خدا کرے کہ جب وہاں پہنچے تو رسوائی نہ ہو، وہ محبوب ناراض نہ ہو، خوش ہو، اور اس زندگی میں اس زندگی کو صحیح رخ پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.